ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافی ولا لعطائه مانی ولا کصنعه صنع صانی ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فَإِنَّ لِذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ صلوات پڑھے محمد سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے آپ کی خدمت میں جس آئے مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ اے لوگو اللہ کو پہچانو لیکن دیکھو تم اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے اللہ کی ذات کیا ہے اسے تم درک نہیں کر سکتے آؤ اللہ کی نعمات کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو پہچانو جتنا جتنا تم پروردگار عالم کی صفات میں غور و فکر کرتے رہو گے جتنا جتنا ہم اور آپ پروردگار عالم کی نعمات میں غور و فکر کرتے رہیں گے اتنا اتنا ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ دل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں لیکن ایک نئی جہت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ دل مر گیا اور دل زندہ ہو گیا نہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ دل مر گیا اور دل زندہ ہو گیا نہیں کبھی کبھار دل مر جاتا ہے کبھی کبھار دل بہت مردہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار دل زندہ ہوتا ہے کبھی کبھار دل بہت زندہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ تیر چلانے والا کہتا ہے اے لوگوں گواہ رہنا اور گواہی دینا کہ حسین کے خیموں کی طرف پہلا تیر عمر سعد نے چلایا ہے کبھی کبھار دل زندہ ہوتا ہے کبھی کبھار دل اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر لشکر یزید کی سیاہی سے نکل کر حر لشکر حسینی کے نور تک پہنچ جاتا ہے एक लम्हे के अंदर तारीकी से नूर का सफर तय कर लेता है, एक लम्हे के अंदर जुल्मतों से हिदायतों का सफर तय कर लेता है। तो बस अगर दिल को जिंदा करना है तो परवरदिगार आलम की नेमात में गौर करना, परवरदिगार आलम की आयात में गौर करना, परवरदिगार आलम के मोजिजात में, परवरदिगार आलम की वो नेमतें के जो जाहिरी हैं, वो नेमतें के जो मानवी हैं, वो नेमतें जो नज़र आने वाली हैं, वो नेमतें जो नज़र नहीं आने वाली, वो नेमतें जो एहसास करने वाली हैं, वो नेमतें जो दर्क करने वाली है, उन नेमतों में से एक अजीम नेमत है जिक्र हुसैन की नेमत। कल अहले बैत ने अपने कलाम के ज़रिए से, अपनी ज़वात के ज़रिए से दीन खुदा को हयात बख्शी है। इमाम माशरे का वो रहबर है, वो रहनुमा है, वो पेशवा है कि जो उम्मत के अंदर मरकजी हैसियत रखता है, उम्मत जिसके गिर्द घूमेगी, जिस तरीके से हाजी तवाफ के दौरान काबे का चक्कर लगाते हैं और सबकी निगाहें और महवर और मरकज काबे की तरफ होती हैं, उसी तरीके से परवरदिगार आलम के निज़ाम में इमाम की हैसियत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाब जनाब सैयदा ने कहा था जब पूछा गया कि मौला अली ने क़याम क्यों नहीं किया, तो जनाब सिद्दीका ताहिरा ने क्या कहा, जनाब सैयदा ने कहा इमाम की मिसाल पैगंबर ने फरमाया काबे की सी है, उम्मत काबे के पास आती है, काबा किसी के पास नहीं जाता। ये नबी में और इमाम में फ़र्क है। नबी का काम है, नबी की जिम्मेदारी है पैगाम पहुंचाना, नबी दरवाजों तक आएंगे, नबी तलाश करेंगे अपने मरीज को, नबी ढूंढेंगे, नबी एक एक फर्द तक पैगाम पहुंचाएंगे चाहे नबी को पत्थर मारे जाए, नबी की जिम्मेदारी है एक एक फर्द तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। लेकिन जब अंबिया, नबी यानी क्या है, जो खबर लेकर आए, नबा से निकला, नबा यानी खबर, नबी यानी खबर लाने वाला, अल्लाह की जानिब से पैगाम लाने वाला, पैगाम लाने वाले को पैगाम सुनाना है। लेकिन इमाम का मतलब क्या है? अच्छा, जब इमाम कहा जाता है तो सिर्फ 12 इमाम नहीं बल्कि अंबिया में से भी कुछ अंबिया ऐसे थे कि जो इमामत की मंजिलत पर फाइज थे, जिसकी गवाही कुरान ने दी कि ए इब्राहिम हम आपको इमाम बना रहे हैं, और उन इमामों में सैयदुल आइम्मा पैगंबर की ज़ात। लेकिन वो नबी भी थे और उनमें से कुछ इमाम की मंजिलत पर भी फाइज हुए। इम्तिहानात देने के बाद पहले नबी बने, रसूल बने, खलील बने, इम्तिहान दिया, इम्तिहान दिया, इम्तिहान दिया, मकामात बुलंद होते गए। जब मकाम इतना बुलंद हो गया कि इखलास की आला तरीन मंजिलत पर पहुंच गए, तब आवाज़ आई कि हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं, हम तुम्हें वो आला तरीन मंजिलत दे रहे हैं जिसे इमाम कहा जाता है। नबी का काम है पैगाम को पहुंचाना, नबी आप तक और हमको ढूंढ कर हम तक पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन इमाम कौन है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमाम के पास जाएं, और यहीं से गैबत का फलसफा समझ में आ रहा है, यहीं से ही गैबत की हिकमत समझ में आ रही है। जब तक कौम बेदार नहीं हो जाती, जब तक कौम अदालत को नहीं चाहती, इमाम आकर अदालत को, अपने अल्फाज में कह रहा हूं, थोपेंगे नहीं, नाफिज नहीं करेंगे, बल्कि नुफूज़े अदालत से पहले कौम की जानिब से तकाज़ाए अदालत होना चाहिए, अदालत की तलब होनी चाहिए। कुरान कह रहा है हमने अंबिया को इसलिए भेजा, ले यकूमन्नासु बिलक़िस्त, कौम का शऊर इतना बढ़ जाए, कौम का इल्म इतना बढ़ जाए, हर कोई आकर इस कौम को बेवकूफ ना बना सके, हर कोई आकर इस कौम के साथ खेल ना सके, इस कौम का मेयार, इस कौम का शऊर, इस कौम की फिक्र, इस कौम की बसीरत, इस कौम की, इस उम्मत की हिकमत इतनी बढ़ जाए कि ये अदालत चाहने लगे, ये अदालत तलब करने लगे। जब अमीरुल मोमिनीन का दौर हुकूमत है, ایک خاتون میرے مولا کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے علی، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ شریعت میں پہلی دفعہ اقرار پر، شریعت میں جتنی بھی حدود ہیں نا، جتنی بھی حدود ہیں وہ اتنی آرام سے جاری نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ہر کوئی جاری نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں، ہم نے نعوذ باللہ کسی کو بدکاری بدفعلی کرتے ہوئے دیکھا ہم اس کو سنسار کرتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ حکومت اسلامی کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت اسلامی بھی اتنی آرام سے حدود جاری نہیں کر سکتی۔ حدود اور خون مسلمین، یہ وہ دو اہم ترین چیزیں ہیں کہ اسلام جن کے بارے میں انتہا سے زیادہ حساس ہے، کہ جب تک بالکل واضح نہیں ہو جاتا اس وقت تک حدود جاری نہیں ہوتی۔ شبہات کی وجہ سے، احتمالات کی وجہ سے، شکوک و شبہات کی وجہ سے، حتیٰ کسی ایک فرد کو یقین بھی ہونا تب بھی حد جاری نہیں ہو سکتی، جو اس کی اپنی شرائط، اتنے لوگ دیکھیں، اس طریقے سے دیکھیں، یہ ہوا ہو یہ نہ ہوا ہو، وہ ساری شرائط کے بعد حد جاری ہوگی۔ جب پروردگار اتنا سخت ہے تو حدود کو رکھا کیوں ہے؟ حدود کو رکھا اس لیے تاکہ کسی ایک دو افراد پر ہی جاری ہو، لیکن وہ نشانے عبرت بن جائیں تاکہ باقی ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ امیر المومنین کے پاس خاتون آئی، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ابھی تمہارے شکم میں بچہ ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ۔ یعنی امیر المومنین نہیں چاہتے، وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ عدالت کا تقاضا کر رہی ہے، توجہ کریں، وہ عدالت کو چاہ رہی ہے، وہ عدالت کو مانگ رہی ہے، آسان نہیں ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ مجھ پر علی کی عدالت جاری ہو۔ معیار کتنا بڑھ چکا ہے، فکر کتنی بڑھ چکی ہے، عدالت کو طلب کرنا، عدالت کو چاہنا۔ اور پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ اس تفصیلات میں نہیں جاتے، کہ وہ بار بار آ رہی تھی، امیر المومنین بار بار ٹال رہے تھے، آخرکار وہ اس طریقے سے آئی کہ حدود خدا کی شرائط پوری ہو گئی، امیر المومنین کو حد جاری کرنی پڑی، لیکن امیر المومنین نے افسوس کے ساتھ حد کو جاری کیا۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرہ اس کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ امیر المومنین کے پاس شخص آیا، کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ امیر المومنین نے شرائط پوری ہونے کے بعد حد کو جاری کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو باہر آ کر اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے کہتا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو وصی رسول خدا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو قائد الغر المحجلین ہے۔ آسانیوں میں علی علی کرنا اور ہے، مشکلات آنے کے بعد علی کی ولایت پر باقی رہنا اور ہے، دار پہ چڑھ جانے کے بعد علی کا ذکر کرنا اور ہے، زبان کٹ جانے کے بعد علی علی کرنا اور ہے، اس کا لطف بھی اور ہے، اس کا مزہ بھی اور ہے، اس کا مرتبہ بھی اور ہے، اس کا ثواب بھی اور ہے، اس کی جزا بھی اور ہے، وہ اور مرحلہ ہے۔ کسی نے آ کر کہا، اے شخص کیا کہہ رہا ہے، علی نے تجھ پر کتنا ظلم کیا ہے، تیرے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے، علی نے بڑا ظلم کیا تیرے ساتھ، تو علی علی کرنے والا تھا، تو علی کا ماننے والا تھا، رنجیدہ خاطر ہوا، امیر المومنین کے دربار میں واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، مولا لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ امیر المومنین کہتے ہیں، لا، امیر المومنین نے کٹی ہوئی انگلیوں کو دوبارہ سے اسی مقام پر رکھا، اپنا دست شفقت ان انگلیوں پر پھیرنا شروع کیا، وہ انگلیاں اسی طریقے سے اس مقام پر جڑ گئی جیسے کٹنے سے پہلے موجود تھی۔ علی ابن ابی طالب نے کہا، وہ تیرے جرم کی سزا تھی، یہ تیری محبت کی جزا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سوال، ہمارا عنوان کیا تھا پچھلے دنوں میں؟ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار، یعنی کیا، یعنی دین جو زندہ ہوا ہے، پہلے تو دین مر گیا تھا، یہ آپ کی خدمت میں، پہلے دین کیا ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا, پھر دین حقیقت سے پھر گیا تھا, دین مر گیا تھا, آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر اہل بیت کون ہے, ان کا مقام کیا ہے, یہ کس طریقے سے دین کو زندہ کریں گے, آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر خود زندگی کیا ہوتی ہے, حیات کیا ہوتی ہے, آپ کی خدمت میں پیش کیا. حیات کس کو کہتے ہیں, حیات کے مراحل, حیات کے مراتب, کتنی طرح کی حیات ہوتی ہے, سب آپ کی خدمت میں پیش کیا. سوال اور آخری سوال اور آخری جواب اور آپ کی زحمتیں تمام, کیا اہل بیت اس دین کے احیاء میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ سب کہہ رہے ہوئے, میرا سوال ہے برائیاں آج ہے یا نہیں ہے؟ دین کیا تھا جس سے امت پھر گئی تھی, وہ کیا تھا؟ وہ امامت تھی نا. جو دین مر گیا تھا, روزہ تو رکھ رہے تھے, نماز تو پڑھ رہے تھے, حج تو کر رہے تھے, زیارت تو کر رہے تھے, رسول کا نام تو لے رہے تھے, اذانیں تو دے رہے تھے, جس دین سے امت پھر گئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ امامت, وہ ولایت, وہ عدالت, وہ اقدار الہی, وہ الہی نظام, وہ الہی حاکمیت, وہ غدیر کا پیغام جس سے امت پھر گئی تھی. کیا آج امت واپس آ گئی؟ ابھی تک تو واپس نہیں آئی ہے. وہ قلیل طبقہ, وہ اللہ کا قلیل لشکر ہے جو آج آل محمد کے ساتھ ہے, اہل بیت کی ولایت پر قائم ہے, اور اللہ اس ولایت پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے. اسی لیے دعا میں کیا کہا گیا ہے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک. پروردگار ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ, پروردگار ہمیں علی کی ولایت پر ثابت قدم رکھ. دین کی حقیقت, دین کی روح, دین کی معنویت کو اہل بیت کہا جاتا ہے, امام کہا جاتا ہے, آل محمد کہا جاتا ہے. دین کچھ بھی نہیں ہے علی اور آل علی کے بغیر, کھوکھلا بدن ہے دین کا اگر دین سے علی کو نکال دیا جائے, کچھ بھی نہیں. کیا اہل بیت اس احیاء دین میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر سے اپنے جملے کا تکرار کر رہا ہوں, سوال سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس سلونی کہنے والا امام نہیں ہوتا, سوال سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس نہج البلاغہ نہ ہو. ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ مشکل بعد میں پڑتی ہے, مشکل کشا پہلے موجود ہے. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل. مشکل بعد میں آتی ہے, عقدہ بعد میں بنتا ہے, عقدہ کشا پہلے موجود ہے. سوال, کیا آل محمد کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جواب, اگر آپ توجہ کیجیے گا, اگر آپ ایک امام کی زندگی کو دیکھیں گے تو شاید فیصلہ نہ کر سکے. آپ نظام امامت کو دیکھیں, پورے سسٹم کو دیکھیں. امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جب اسلام بچانے کی خاطر علی ابن ابی طالب تلوار کو نیام میں رکھ رہے. امام علی کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جب میرے مولا صفین جمل نہروان میں آ کر جنگ کر رہے ہیں. کبھی یہی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے ایک نظریہ دیا ہے, ایک کتاب لکھی ہے جسے کہا جاتا ہے 250 سالہ انسان. یعنی یہ 14 انسان نہیں ہے, یہ 12 انسان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انسان ہے جس نے 250 سال زندگی کی ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہے, یہ ایک نور ہے, یہ ایک سلسلہ ہے, یہ ایک کڑی ہے, یہ ایک نظام ہے. کہا وہ ایک انسان ہے جو کبھی تلوار کو نیام میں رکھ رہا ہے, کبھی صفین جمل نہروان میں آ کر جنگ کر رہا ہے. وہی انسان ہے جو کبھی حالات کی وجہ سے صلح کرتے ہوئے نظر آتا ہے. وہی انسان ہے جو کربلا کے میدان میں عزت کا پیکر بن کر, بیعت کا انکار کر کر میدان نبرد میں نبرد آزما نظر آتا ہے.
وہی انسان ہے جو دین کی حفاظت کی خاطر دعائیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہی انسان ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے، جو غلام کو خریدنے اور غلام کو تربیت کر کے آزاد کرنے کے ذریعے سے، وہی انسان ہے جو عزاداری کے ذریعے سے، جو دعاؤں کے ذریعے سے، جو اپنے خطبات کے ذریعے سے دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی انسان ہے جو درس دے کر رسول خدا کی مسجد میں علمی محفل سجا کر دین کی حفاظت کر رہا ہے، وہی انسان ہے جو مکتب کا دفاع کر رہا ہے، اتنے شاگرد بنا رہا ہے، کلام کا الگ شاگرد ہے، تفسیر کا الگ شاگرد ہے، حدیث کا الگ شاگرد ہے، سائنسی علوم کا الگ شاگرد ہے، کیمسٹری کا الگ شاگرد ہے، ریاضی کا الگ شاگرد ہے، علم طب کا الگ شاگرد ہے، جس نے ایک دانش کدہ بنا دیا، دانشگاہ بنا دی، یونیورسٹی بنا دی، اہل بیت کے علوم کو کریا کریا پہنچانے کا انتظام کر دیا، یہ ایک انسان ہے، یہ ایک انسان ہے جس کی مجلس علم میں ہزاروں شاگرد موجود ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ امام ہشام بن حکم سے کہتے ہیں، ہشام بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ ہشام کہتے ہیں، مولا میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے مولا، میں کیا کروں گا؟ نہیں ہشام بتاؤ، ہم سننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یعنی علم امامت سے معلوم ہے، ہشام نے تھوڑی بتایا، علم امامت سے معلوم ہے، لیکن امام ہشام کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار غلام کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس پر امام فخر کرتے ہیں، کبھی کبھار غلام ایسا ہو جاتا ہے کہ امام جس پر افتخار کرتے ہیں۔ سناؤ ہشام، ہم سننا چاہتے ہیں۔ ہشام کہتے ہیں، میں بصرہ میں گیا، ایک خطیب ممبر پر درس دے رہا تھا، اور مکتب مخالف کا وہ خطیب مجمع کو جمع کیے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوال کی اجازت مانگی اور میں نے سوال کیا، کہا میرے چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، آپ جواب دے دیجئے۔ مجھے سوال کی اجازت ملی، میں نے سوال کیا، بتاؤ تمہارے پاس کان ہے یا نہیں ہے، ساتھ ہے میرے، بتاؤ تمہارے پاس کان ہے یا نہیں ہے۔ وائز نے پریشان ہو کر کہا، ہاں میرے پاس کان ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ فوراً سے ہشام نے پوچھا، بتاؤ کان سے کیا کرتے ہو؟ وائز نے کہا، میں کان سے سنتا ہوں، آوازوں کو تشخیص دیتا ہوں۔ ہشام نے اگلا سوال کیا، اللہ نے تمہیں ناک دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کہا دی ہے۔ کیا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ کہا آنکھیں دی ہے یا نہیں دی؟ کہاں دی ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے رنگوں کو دیکھتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ زبان دی ہے یا نہیں دی؟ کہاں دی ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے ذائقوں کو چکھتا ہوں۔ کہا ہاتھ دیے ہیں یا نہیں دیے؟ کہا ہاں دیے ہیں۔ کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، کون سی چیز نرم ہے، کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز زبر ہے، کون سی چیز زبر نہیں ہے، کون سی چیز کس طرح کی ہے، اس ہاتھوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہوں۔ ہشام نے فوراً سے جب حواس خمسہ کا پوچھ لیا، کہا بتاؤ اللہ نے تمہیں دل دیا ہے یا نہیں دیا؟ کہا بتاؤ اللہ نے تمہیں دل دیا ہے یا نہیں دیا؟ وائز کہتا ہے، خطیب کہتا ہے، عالم کہتا ہے، ہاں اللہ نے مجھے دل بھی دیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ دل سے کیا کرتے ہو؟ فوراً سے وائز کہتا ہے، جب یہ حواس کبھی غلطی کر دیتے ہیں تو دل بتاتا ہے، انسان کی فکر بتاتی ہے، انسان کا شعور بتاتا ہے، انسان کو جو اللہ نے رہنما قوت دی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے غلط تشخیص دیا ہے، اس نے صحیح تشخیص دیا ہے، خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے، اچھا رنگ کیا ہے، برا رنگ کیا ہے، اچھی آواز کیا ہے، بری آواز کیا ہے، اچھا ذائقہ کیا ہے، برا ذائقہ کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، یہ مجھے میرا دل بتاتا ہے۔ ہشام پلٹ کر کہتا ہے، جب اللہ نے ان حواس کے لیے ایک امام رکھا ہے تو کیا اللہ امت کے لیے امام نہیں بنائے گا؟ وائز فوراً سے کہتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے، نہیں میں تو یہیں سے ہی آیا ہوں۔ کہا یہاں تم جعفر صادق ہو یا تم جعفر صادق کے شاگرد ہو؟ ہشام بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ہشام ابن حکم جعفر صادق کا شاگرد ہوں. اور پھر وہ وائز ہشام کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے اور اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک ہشام اس کے پہلو میں موجود رہتے ہیں. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی. یہ امام ہے, یہ ایک شخصیت ہے جو مجلس درس کو سجا کر اسلام کا احیا کر رہی ہے. یہ امام ہے جو سختیوں کے دور میں زندان میں جا چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے شاگردوں سے اپنے رابطے کو منقطع نہیں کرتے. یہ امام ہے کہ جو زندان کی تاریکی میں موجود ہے لیکن وہاں پر بھی ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ ایک ہی شخصیت ہے جو ولی عہد بن چکی ہے لیکن ولی عہد بننے کے بعد امامت کا ایسا تعارف کرا رہی ہے جیسا تعارف اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا. یہ ایک ہی انسان ہے, چاہے امام تقی ہو, چاہے امام نقی ہو, چاہے امام عسکری ہو, یہ ایک ہی انسان ہے جو غیبت کے لیے امت کو تیار کر رہے ہیں, جو وکلا کا جال بچھا رہے ہیں, جو وکلا کا سسٹم بچھا رہے ہیں, جو خود کم نظر آ رہے ہیں لیکن اپنے وکیلوں کو نمایاں کر رہے ہیں تاکہ امت غیبت کے لیے تیار ہو سکے. یہ دین کو پھیلا رہے ہیں, یہ امامت کو پھیلا رہے ہیں ان سخت ترین دور میں کہ جب کبھی امام کو بغداد آنا پڑا, کبھی امام کو سامرہ آنا پڑا. تینوں آخری کے امام, امام تقی ہو, امام نقی ہو یا امام عسکری ہو, سخت ترین حالات ہے. لیکن ان سخت ترین حالات میں امام علی النقی زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم دے رہے ہیں, زیارت غدیریہ کی تعلیم دے رہے ہیں, امامت کا تعارف کرا رہے ہیں. دین کا احیا ہوا ہے یا نہیں ہوا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب فلسفہ غیبت کو سمجھ جائیں. جب تک فلسفہ غیبت کو نہیں سمجھتے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اہل بیت کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہ ایک سلسلہ ہے, یہ ایک کڑی ہے, یہ ایک نظام ہے, یہ ایک تسلسل ہے. امام زمانہ آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے, درس دیں گے, کیا کریں گے؟ امام آ کر عادلانہ حکومت کا قیام کریں گے. امام آ کر دعا افتتاح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ان نرغب الیک دولتا کریمہ, پروردگار میں تجھ سے امید رکھتا ہوں ایک کریم دولت کی. ملئت الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. امام آ کر زمین کو عدالت سے اس طرح بھر دیں گے جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے. امام کے آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے روایات میں ملتا ہے, کتابوں میں ملتا ہے کہ کرنسی تبدیل ہو جائے گی, قیمت ارزش ویلیو تبدیل ہو جائے گی. آج کون سی ویلیو چلتی ہے یہاں پر, کون سی چیز چلتی ہے؟ روپیہ چلتا ہے. کہیں اور چلے جائیں گے تومان ہے, کہیں اور چلے جائیں گے ریال ہے, کہیں اور چلے جائیں گے یورو, کہیں اور چلے جائیں گے ڈالر. اس وقت کی ویلیو کیا ہوگی, اس وقت کی کرنسی کیا ہوگی, اس وقت کس چیز کی ارزش ہوگی؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر مومن کو کسی مومن سے کچھ چاہیے ہوگا تو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کہا صلوات پڑھو اور یہ چیز لے جاؤ. اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایسا ہو سکتا ہے, بعض جگہوں پر ملتا ہے مومن اگر مومن سے کوئی چیز چاہے گا, سننا مشکل ہے تھوڑا سا, میرے ساتھ پریکٹیکل نہیں کیجیے گا. بہرحال اب ہمارا اور آپ کا رشتہ آپسی بن چکا ہے تو کہہ رہا ہوں کہ مومن مومن کی جیب سے جو نکالنا چاہے گا وہ نکال سکے گا. کتنا مشکل ہے سوچنا. یعنی کیا؟ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مومن اپنا سب کچھ مومن پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک آزاداری کو نہ سمجھ لیں. یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ حسین کے نام پر لٹانے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے. ذرا نکلیں, ذرا جائیں, ذرا دیکھیں ان دیہاتوں میں, ان گاؤں میں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ پانی لے کر بیٹھے ہوئے التجا کر رہے ہیں, آؤ حسین کے نام پر ہمارا پانی پیو. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اربعین کی مشی کے دوران زائروں کے پاؤں دبا رہا ہے, حسین ہماری اس زحمت کو قبول کر لیجیے. کیا ہوا؟ کوئی کسی کو نہیں جانتا. رشتہ فقط حسینیت کا رشتہ ہے. کربلا کے بغیر یہ معارف سمجھ میں ہی نہیں آ سکتے. امام زمانہ آ کر معاشرے پر عادلانہ حکومت کا قیام کریں گے. توجہ, آخری مجلس کا آخری پیغام, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ, امام کون ہوتا ہے؟ امام ہمارے پاس نہیں آئیں گے, ہمیں امام کے پاس جانا ہے. کچھ چیزیں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں, کچھ چیزیں مجلس سے لے کر جائیں. نبی ہوتا ہے جو ہمارے پاس آئے گا. امام کی مثال کعبے کی سی ہے, ہمیں امام کے پاس جانا ہے, ہمیں امام سے متصل ہونا ہے. جب ہم امام سے متصل ہو جائیں گے تب امام کا ظہور ہوگا. مجھے متصل نہیں ہونا, جملے پر توجہ کرے, ہمیں امام سے متصل ہونا ہے. میرے معاشرے کو, میری قوم کو, میری نسلوں کو امام کے لیے, امام کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کرنا ہے. امام کے ظہور کے لیے کوشش کرنی ہے. امام کے ظہور کے لیے قدم بڑھانا ہے. امام کے ظہور کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنا ہے. زیارت عاشورہ, عاشورہ کا دن ہے نا, درد و مصیبت کا دن ہے. امام کے سر پر, امام زمانہ کے سر پر امامہ نہیں ہے. ہمارے گریبان چاک ہوں گے کل, ہمارے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی کل, ہمارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے کل, لیکن جب ہم زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو زیارت عاشورہ میں ہم کیا کہیں گے؟ پروردگار, ایک جگہ پر نہیں, دو جگہ پر کہیں گے, پروردگار مجھے امام زمانہ کے خون, امام زمانہ کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما. یعنی عاشورہ ہمیں ظہور سے متصل کرنے کے لیے ہے. دعائے ندبہ میں کیا کہتے ہیں؟ اینا طالب بدم المقتول بکربلا. امام زمانہ آ کر امام حسین کے نام سے اپنا تعارف کرائیں گے. امام زمانہ آ کر امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. یہ سار اللہ ہمیں بقیت اللہ سے متصل کرنے کے لیے ہے. یہ ذکر ابا عبداللہ ہمیں بقیت اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے. اگر ہمارے دل, اگر ہماری فکر, اگر ہمارا ضمیر, اگر ہماری روح, اگر ہمارا مقصد, اگر ہمارا مشن امام زمانہ سے متصل ہو گیا تب یہ عزاداری قبول ہے. یہ اہل بیت کا مشن ہے عزاداری. یہ اہل بیت نے کسی مقصد کے تحت ہمیں اتنا حکم دیا ہے. ایک قطرہ آنسو کا نکل آئے نا جس سے مکھی کا پر بھیگ جائے, تم پر جنت واجب ہے. زیارت پہ جاؤ, ہزار ہزار حج کا ثواب ہے صرف زیارت پہ نہیں, ایک ایک قدم اٹھانے پر, ایک ایک قدم رکھنے پر. کیوں اتنی ترغیب؟ اچھا یہ یہاں سے ترغیب ہے, دیکھیں 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 یہاں سے ترغیب ہے. اگر آج تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو میں آپ سے بھی معذرت خواہ, منتظمین سے بھی معذرت خواہ, کیونکہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اگر سننا چاہتے تو مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہاں سے آئمہ ترغیب دلا رہے ہیں, وہاں سے ظالمین روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی قبر حسین کو مسمار کرتے ہیں, کبھی حرم امام حسین کو مسمار کرتے ہیں. داعش کیا کرنے آئے تھے؟ داعش سے کوئی پوچھے نا, اس حرم سے جس میں جا کر لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تمہیں کیا تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہاں پر آ کر صرف زیارت نہیں کرتے, یہ تشیع کا وہ مرکز ہے جہاں سے تشیع کو فکر کی غذا مل رہی ہے. یہ تشیع کا وہ مرکز ہے جہاں سے تشیع کی ارواح کو طہارت نصیب ہو رہی ہے. یہ تشیع کا وہ مرکز ہے, اسلام کا وہ مرکز ہے جہاں سے اسلام کو حیات نو نصیب ہو رہی ہے. یعنی امام نے اپنے وجود کے ذریعے سے بھی اسلام کو حیات عطا کی, امام نے اپنے ذکر کے ذریعے سے بھی اسلام کو حیات عطا کی, امام کے حرم بھی, امام کے روزے بھی آج اسلام کو حیات نصیب کر رہے ہیں, اسلام کو زندگی عطا کر رہے ہیں. زمانے کے امام آ کر اس دین کو تمام ادیان پر غالب جب کریں گے نا, تب ہوگا خون حسین کا انتقام. امام حسین جس مقصد کے لیے نکلے تھے, جس مشن کے لیے نکلے تھے, جس کام کے لیے نکلے تھے, وہ کام آ کر امام زمانہ کریں گے. صرف قاتلوں کو قتل نہیں کریں گے, انصاف سے بتائیں, کسی قاتل یہ شمرو عمر سعد ہو, یہ لعین ابن لعینوں کی کیا مجال کہ یہ خون حسین کے برابر ہو جائے؟ کیا ان کو مارنے سے خون حسین کا انتقام ہوگا؟ کہاں پاکیزہ خون, کہاں طاہر و مطہر خون. توجہ کریں جملوں پر, طاہر و مطہر. طاہر یعنی جو خود پاک ہو, مطہر یعنی جو دوسروں کو پاکیزگی عطا کر رہا ہو. کسی مٹی کو کھانا حرام ہے, باہر سے اٹھا کے مٹی کھائیں, علم کی مٹی ہو, امام بارگاہ کی مٹی ہو, کچھ بھی ہو, حرام ہے, سوائے ایک مٹی کے جسے کھا کے شفا کہا جاتا ہے. جملے کو بڑھا دوں, کعبے کی مٹی کھانا حرام ہے, لیکن حسین کا خون جس مٹی میں شامل ہو گیا, اللہ نے اس خاک کو کھا کے شفا بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کعبے کو بچانے والے کا مقام ہے, یہ کعبے کو بچانے والے کا حرم ہے, یہ کعبے کو بچانے والے کا خون ہے. ہمیں امام زمانہ کے نزدیک ہونا ہے, ہمیں امام زمانہ سے, ہمارے معاشرے کو امام زمانہ سے نزدیک ہونا ہے. افراد تاریخ میں بہت اچھے اچھے رہے ہیں, آپ شیخ یعقوب قلینی سے لے کر اٹھائیں, شیخ صدوق, شیخ مفید, شیخ مرتضی, سید رضی, او انواع و اقسام کے پاکیزہ ترین افراد کہ جو امام زمانہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, امام زمانہ سے اتنی زیادہ ملاقات کر رہے ہیں. بعض اوقات ملتا ہے امام زمانہ سے مذاق کرنے والے افراد موجود ہیں, جو اتنا ملتے تھے کہ ان کی مذاق اور رفع نے امام زمانہ سے نقل کیا ہے. واقعات ملتے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ پڑھوں آپ کے سامنے. اتنا زیادہ امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے, کبھی مسجد سہلہ میں, کبھی مسجد کوفہ میں, کبھی خانہ کعبہ میں, مختلف مقامات پر امام زمانہ سے یہ مجتہدین, یہ عرفا, یہ بزرگان ملے ہیں, ملاقات کی ہے, دیدار کیا ہے امام کا. پاکیزہ ترین افراد آج بھی ہیں, لیکن امام کا ظہور ہوا. کیوں؟ کیونکہ فرد تو تیار ہے, معاشرہ تیار نہیں ہے. مولانا صاحب باتیں تو بہت اچھی ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے, کریں کیا, پریکٹیکلی کیا کریں, کیا کام کریں؟ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, مجلس کروائیں, عزاداری کریں, کیا کریں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ اس مقام سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اس در سے ملنا میری کیا اوقات ہے؟ اس در سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اگر سننا چاہتے تو قیمت ادا کریں گے مل کر سب. اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہا, علماء سے سنی ہوئی بات آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں, عرفا سے سنی ہوئی بات آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام کے ظہور کے لیے, گھبرائے تو نہیں ہے, کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر رہے ہیں نا اسی کو ٹھیک سے کریں. آپ جو کر رہے ہیں نا وہی بہت ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, عزاداری آپ کر رہے ہیں, مسجد میں آپ آ رہے ہیں, امام بارگاہ کو آپ نے آباد رکھا ہوا ہے, نیکیاں آپ کر رہے ہیں, بھلائیاں آپ کر رہے ہیں. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, صرف سوچ لیں کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. جو کام کریں وہ ٹھیک سے کریں, جو کام کریں وہ یہ سوچ کر کریں کہ اگر امام زمانہ میرے اس کام کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. کیفیت کو بڑھا دے کاموں کی, کوانٹیٹی بڑھانا ضروری نہیں ہے, کاموں کی کوالٹی کو بڑھا دے, کاموں کو اچھا کر دے. جو کام کریں کوالٹی کیسے بڑھتی ہے, جو کام کریں خلوص کے ساتھ کریں, امام کے لیے کریں. ایک اور آخری بات, صرف خود فرش عزا پر آنا کافی نہیں ہے، خود اس ذکر سے وابستہ ہونا کافی نہیں ہے، خود ان آنسوؤں کا ذائقہ چکھ لینا کافی نہیں ہے، خود اس سکون کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ جس نے اس فرش کا مزہ نہیں چکھا اسے لے کر آئیں، اسے بتائیں اس ذکر میں کتنا اطمینان موجود ہے۔ ہنر تو یہ ہے نا، کمال تو یہ ہے نا، جتنا جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ میں وظیفے کے لیے، میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا پابند ہوں، نتیجہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کی یا نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا وہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نتیجے پہ غور و فکر کرنی ہے، وہی کام کرنا ہے جس میں نتیجہ نکلے، لیکن بالفرض نتیجہ نہیں نکلتا تو مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا جتنی تم میں استطاعت تھی یا نہیں کیا۔ اصحاب امام حسین نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ جو اصحاب امام حسین کی ذمہ داری بنتی تھی نا وہ انہوں نے پوری کر دی۔ شب عاشور آنے والی ہے، امام حسین نے چراغ بجھا دیا۔ کوئی گیا، کوئی پوچھے نا اصحاب امام حسین سے، آپ لوگ چلے جائیں، امام حسین قربانی دے دیں گے، دین بچ جائے گا۔ کتنے ایسے اصحاب ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا 10-12 کے علاوہ باقیوں کے، کیوں انہوں نے اپنی جان کو حسین کی جان پر قربان کیا، کیوں انہوں نے حسین کے پاکیزہ خون پر اپنے خون کو فدا کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارا وظیفہ، ہمارا کام یہ ہے اس وقت۔ بس انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، انہوں نے اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ وہ جوان ہے امام حسین کا کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے، 6 محرم کو آپ نے حضرت علی اصغر کا ذکر سنا، 5 محرم کو حضرت اون محمد کا ماتم کیا، 6 محرم کو 6 ماہ کا ذکر سنا، 7 محرم کو حضرت قاسم کا ماتم کیا، 8 کو حضرت باب الحوائج کا ذکر کیا، اور آج 9 محرم۔ حسین کا وہ کڑیل جوان جو سب سے پہلے میدان میں گیا ہے، جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، امام حسین نے کہا تقدم ولدی، بیٹا جلدی کر، جلدی چلا جا۔ جیسے ہی اکبر سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، میدان میں گئے ہیں، دیکھا قدموں کی آواز آ رہی ہے، بابا ابھی تو آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، ابھی کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ شاید امام حسین نے کہا ہونا اکبر اگر کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا جوان کا میدان شہادت میں جانا کیا ہوتا ہے، جوان کا موت کی اجازت مانگنا کیا ہوتا ہے۔ جا لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، علی اکبر گئے ہیں میدان میں، علی کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، حسین ہے، باپ ہے، حسین کا جوان بیٹا ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، اے یعقوب کو یوسف سے بلانے والے مجھ حسین کی دعا کو پورا کر لے، ایک دفعہ مجھے میرے جوان کا دیدار کرا دے۔ وہاں حسین نے رہوار کو موڑا، وہاں علی اکبر نے رہوار کو موڑا، امام حسین کی طرف آئے، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، ایک جملہ کہا، العطش قتلنی، بابا موت مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس کی وجہ سے جینا سخت ہو گیا ہے۔ عزادارو امام حسین نے عقیق کی انگوٹی دی، اکبر کو کہا اکبر جا، اب تجھے رسول خدا سیراب کرائیں گے۔ علی اکبر میدان میں گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، جب اپنے باپ کو آواز دی ہے علیک منی السلام،
بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین اس طریقے سے اکبر کے لاشے پر پہنچے جس طریقے سے چھوٹا بچہ ماں کے پہلو کی طرف آتا،
جس طریقے سے چھوٹا بچہ ماں کی طرف آتا ہے اس طریقے سے علی اکبر حسین کے لاشے پر پہنچے ہیں عزادارو۔ اور امام حسین نے پہنچ کر عجیب کام کیا، اپنے چہرے کو حسین نے اپنے چہرے کو اکبر کے چہرے پر رکھ دیا۔ وضع الخد علی خد، امام حسین نے اپنے چہرے کو اکبر کے چہرے پر رکھ دیا اور ایک مرثیہ پڑا ہے، الگ دنیا بعد کل افا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خواب، اکبر تیرے بعد حسین جی کر کرے تو کیا کرے، اکبر تیرے بعد حسین زندہ رہ کر کرے تو کیا کرے۔ اب امام حسین چاہتے ہیں اکبر کے لاشے کو اٹھائے، حسین سے بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا اٹھتا نہیں ہے، بوڑھے باپ سے جوان بچے کا لاشا اٹھتا نہیں ہے۔ حسین نے آواز بلند کی، یا فتیان بنی ہاشم، آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی، پروردگار آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، جناب سیدہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امام حسین نے چاہا اکبر کا جنازہ اٹھائے، جنازہ اٹھتا نہیں ہے۔ امام حسین نے آواز دی، یا فتیان بنی ہاشم تعالو اے ملو خاد، آؤ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ اکبر کا لاشا اٹھا رہے، مجھ حسین کی مدد کرو، عزاداروں بنی ہاشم کے جوان تو نہ آئے، بنی ہاشم کے جوان تو بعد میں آئے، پہلے خیمے سے زینب کبریٰ نکل پڑی۔ امام حسین اکبر کے جنازے کو چھوڑا، چلو بہن زینب تم خیمے میں چلو، میں کہوں گا مولا شام غریبہ ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَاتَمِ حُسَيْنِ۔